رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا جلیل القدر عالم دین، مفسر قرآن اور فلسفی آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر تسنیم پر بین الاقوامی سیمینار کے منتظمین سے خطاب 22 فروری 2025۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیلی خوش آمدید آقایان محترم۔
ہم آپ تمام محترم حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس مفید تشریح کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جناب آقائے عرافی نے، جناب آقائے سعید جوادی نے اس کتاب شریف کے تعلق سے پیش کی۔ یہ معلومات ہمارے لیے مفید واقع ہوئی ہیں۔ اس کتاب کے تعارف میں جو کہا جانا چاہیے وہ یہی باتیں ہیں جو ان حضرات نے بیان کیں۔ اس سے زیادہ بیان کرنے کو اور کچھ نہیں۔ میں دو تین باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات خود آیت اللہ آقائے جوادی عاملی کے متعلق اور ایک بات تفسیر تسنیم کے سلسلے میں اور ایک بات حوزہ علمیہ میں تفسیر قرآن کی ترویج کے بارے میں، علوم قرآنی سے الگ خود تفسیر قرآن کی ترویج۔ آیت اللہ آقائے جوادی عاملی کا جہاں تک تعلق ہے تو حوزہ علمیہ ان کا مقروض ہے۔ آپ نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ انسان ایک چھوٹی سی جگہ سے تفسیر قرآن کا آغاز کرے اور 40 سال اس کام کو جاری رکھے، یہ آسان نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان سوچے تو اسے جو نظر آئے گا وہ ہے اس کام کے سلسلے میں مستقل مزاجی، انتھک محنت، تھکن کو قریب نہ آنے دینا، اسے جاری رکھنے کے سلسلے میں کسی شک و تردد میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ شاید ممکنہ طور پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آیات قرآن سے محترم مفسر کا شغف اور انس بڑھتا گیا ہے۔ البتہ ہنوز اس پر نظر ڈالنے اور سمجھنے کا موقع مجھے نہیں ملا ہے اس عظیم کتاب پر، لیکن ممکنہ طور پر یہی ہوا ہوگا۔ تو یہ چیز اور یہ کہ انسان اس کام میں، قرآن پر کیے جانے والے کام میں شوق سے ڈوب جائے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ آپ سے آپ کی اسی تفسیر کے بارے میں گفتگو ہوئی تو وہ خود اس کام کے سلسلے میں وجد کی کیفیت میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ آج کے زمانے کی المیزان ہے۔ خود ان کا جملہ یہ تھا، کہہ رہے تھے کہ یہ المیزان ہے، البتہ آج کے زمانے کے مطابق اور آج کے لیے۔ انسان جب نظر ڈالتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے، لہٰذا ان کا کام واقعی بہت قیمتی ہے۔ ویسے علوم عقلیہ و نقلیہ کے میدانوں میں ان کی ساری علمی سرگرمیاں اہم اور قابل قدردانی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کام میرے اعتبار سے اس تفصیلی تفسیر قرآن سے قابل موازنہ نہیں ہے۔ یعنی میری نظر میں ان کا یہ کام فلسفے کے میدان میں ان کی خدمات سے، عرفان کے میدان میں ان کے کاموں سے اور ان کے فقہی کاموں سے زیادہ اہم اور بالا تر ہے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ انہیں اجر عظیم دے، طول عمر عطا فرمائے، اور وہ ہمت و حوصلہ جس کی مدد سے انہوں نے اس طویل مدت تک یہ کام انجام دیا، انشاءاللہ خداوند عالم اسے ان کے اندر قائم رکھے، شاید وہ اس سے رجوع ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی رجوع کرتا ہے اور کسی موضوع کے بارے میں اس کی رائے تبدیل ہوتی ہے یا کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ ہمت و حوصلہ ان کے اندر باقی رہے۔ جہاں تک سوال ہے تفسیر تسنیم کا، تو میری نظر میں یہ تفسیر قرآن شیعوں کے افتخارات میں سے ہے۔ تفسیر قرآن کا جو مخصوص مفہوم ہے، اس پہلو سے یہ کام اس کتاب میں بنحو احسن انجام پایا ہے۔ یعنی آیت کے پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، مصنف کی فکری توانائی نے مدد کی کہ آیتوں کے بعض ظریف، لطیف اور آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والے مفاہیم بھی سمجھ میں آ جائیں۔ مجھے ویسے زیادہ تو موقع نہیں ملا کہ اس تفسیر کا مطالعہ کر سکوں، البتہ کبھی کبھی رجوع کیا۔ البتہ گزشتہ شب اور آج میں نے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے کہا کہ ایک جلد مجھے لا کر دیں کہ ایک نظر ڈالوں۔ واقعی ایسے قابل مطالعہ نکاس سے مملو ہے، سرشار ہے، جنہیں نظر انداز بھی کیا جا سکتا تھا. مثلا رویا, خواب کیا ہے, خواب کی حقیقت کیا ہے, وہی روش جو المیزان میں علامہ طباطبائی کی ہے. فلسفیانہ بحث یا سماجی بحث کے عنوان سے یہ چیز اس عظیم تفسیر میں بہت بڑی سطح پر پھیلی ہوئی ہے. یعنی فرض کیجئے کہ وہ کام جو تفسیر المیزان کے اندر انجام دیا گیا, وہ بحثیں جو تفسیر آیات سے الگ ہیں, اگر انہیں اس کتاب سے نکال کر الگ سے جمع کیا جائے تو وہ حصہ اپنے آپ میں انسائیکلوپیڈیا بن جائے گا, بحثوں اور مفاہیم کا ایک مجموعہ تیار ہو جائے گا جو الگ الگ موضوعات کے سلسلے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آیت اور ایک نقطہ, اس لیے کہ اس سے بخوبی استفادہ کیا جائے. میری نظر میں ضرورت ہے ایک کامل فنی ٹیکنیکی فہرست کی. مجھے نہیں معلوم کہ اس سلسلے میں کام ہوا ہے یا نہیں, تفسیر کے لیے فہرست کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس تفسیر کے لیے ٹیکنیکی فنی فہرست کی ضرورت ہے تاکہ موضوعات بھی بیان کر دیے جائیں اور حروف ابجد کے مطابق ترتیب بھی ملحوظ رہے, تاکہ اگر کسی کو مثلا کسی موضوع کے بارے میں دیکھنا ہے کہ اس تفسیر میں اسے کس طرح بیان کیا گیا ہے تو آسانی سے اس سے تلاش کر لے اور اس تک پہنچ پائے اور استفادہ کرے. بنابر یہ تفسیر بھی ہے اور ایک اعتبار سے دائرۃ المعارف بھی ہے. اس طرح تفسیر تسنیم تشیع کے افتخارات میں سے ایک افتخار ہے, حوزہ علمیہ کے افتخارات میں سے ایک ہے. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ یہ کام انجام پایا. میں نے سنا ہے کہ بعض افراد تفسیر کے طولانی ہونے, 80 جلدوں پر مشتمل ہونے کی شکایت کرتے ہیں, گلہ رکھتے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس تفسیر کو مختصر کیا جائے, اس کی تلخیص کی جائے. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ کام نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی جائز ہے. یعنی یہ کام تفسیر کی جو ماہیت و تشخص ہے اسے ختم کر دے گا. تفسیر کی کتاب, خاص طور پر اتنی مفصل تفسیر, ایسی کتاب نہیں ہے جسے انسان شروع سے آخر تک پڑھے اور کہے کہ یہ تو 80 جلد ہے, بہت طولانی ہے, ہم نہیں پڑھ سکتے. یہ ماخذ کتاب ہے, بطور حوالہ ہے. انسان کسی آیت کو سمجھنا چاہتا ہے, کسی سورے کو سمجھنا چاہتا ہے, کسی موضوع کو سمجھنا چاہتا ہے تو رجوع کرے گا. اب وہ 80 جلد ہو, 100 جلد ہو یا 180 جلد ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا تفسیر کو مختصر کرنا جائز نہیں ہے. مجھے بتایا گیا کہ غالباً ہر آیت کے آغاز میں تفسیر کا جو خلاصہ ہے اسے الگ سے جمع کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے, تو ایک چیز تیار ہو جائے گی. لیکن نہیں, میری نظر میں آقا جوادی کے نام کو اور تفسیر تسنیم کے نام کو اس طرح کے کاموں سے ہلکا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تفسیر کو اسی شکل میں باقی رہنے دینا چاہیے. البتہ فہرست کی ضرورت ہے, فہرست کے بغیر یقیناً اس کا استعمال کم ہو پائے گا, مشکل سے ہو پائے گا. فہرست ہونا چاہیے. تو یہ بات تھی تفسیر تسنیم کے بارے میں. جہاں تک موضوع ہے حوزے میں تفسیر قرآن کا, تو واقعی حوزوں نے اس میدان میں کم کام کیا ہے. ہمارے مختلف حوزہ علمیہ نے اس میدان میں بڑی کوتاہیاں کی ہیں. علامہ طباطبائی مرحوم نے عظیم جہاد انجام دیا کہ معمول اور رائج نہ ہونے کے باوجود انہوں نے تفسیر کا درس شروع کیا, اور یہی چیز حوزہ علمیہ میں قرآن اور مفاہیم قرآن وغیرہ پر خاص توجہ کا سر آغاز بنی. وہ مدرسہ حجتیہ میں تفسیر کا درس دیتے تھے. البتہ بندہ حقیر اس درس میں شامل نہیں ہو سکا, لیکن آقا جوادی اس وقت مدرسہ حجتیہ میں تھے. میرے خیال سے وہ شریک ہوتے تھے. کچھ لوگ اس درس میں جاتے تھے, لیکن ایک چھوٹی سطح کا درس تھا. یعنی مدرسہ حجتیہ کی مسجد میں ایک جماعت 40-50 یا 30-40 افراد پر مشتمل تھی, وہاں موجود ہوتی تھی. مگر یہ بڑی اہم پہل تھی. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے عظیم کام کی شروعات کی اور بنیاد رکھی. ان سے پہلے حوزہ علمیہ قم میں یہ چیز موجود نہیں تھی, اور حوزہ علمیہ نجف میں تو اور بھی نہیں تھی. حوزہ علمیہ نجف کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ مرحوم بلاغی اور کچھ دیگر علماء کے یہاں بڑے اختصار سے یہ کام ہوا ہے. لیکن ایک حوزہ علمیہ سے جس چیز کی توقع ہوتی ہے کہ علوم اسلامیہ کو بیان کرے, اس سے ہمارے حوزہ علمیہ کافی پیچھے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے اور معروف علماء بسا اوقات مفاہیم قرآنی سے کما حقہ آشنائی حاصل نہیں کر پاتے تھے. میں ایک بہت اچھے فاضل اور صاحب استعداد عالم دین کو جانتا تھا. ہماری جوانی کے زمانے کی بات ہے, جن کا کہنا تھا کہ ہم نجف میں تھے تو درس و بحث میں مصروف رہتے تھے, اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے. یہ لکھیے, وہ بیان کیجئے, اس پر تبادلہ خیال کیجئے, مباحثہ کیجئے, جائیے آئیے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہم نجف سے ایران آئے تو اچانک مجھے تفسیر صافی ملی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تفسیر صافی پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ کتنی زبردست باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ تفسیر صافی میں کتنی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک بڑے مجتہد جو برسوں نجف میں مشغول درس رہ چکے ہیں وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں. تو ہمارے حوزہ علمیہ کی حالت یہ تھی. انقلاب اسلامی سے پہلے قرآن کے سلسلے میں اس حقیر نے جو کام کیا, میں دینی طلبہ سے کہتا تھا کہ ہمارے حوزہ علمیہ کی حالت یہ ہے کہ بیدان ایدک اللہ اس سے شروع ہوتے ہیں تو اجتہاد کا اجازہ مل جانے تک ان سارے برسوں میں اگر ہم چاہیں تو ایک بار بھی ہمیں یہ ضرورت محسوس نہ ہو کہ طاق سے قرآن اٹھائیں اور اس پر نظر ڈالیں. یعنی ہمارے ان دروس کا قرآن سے کوئی سروکار نہیں رہتا تھا, بس اسی حد تک جو ادبیات کی کتابوں میں, مغنی میں یا سیوطی وغیرہ میں چند آیتیں ہیں, ورنہ نہ تو ہماری فقہ میں, نہ ادبیات میں, نہ اصول فقہ کی تحقیق میں کہیں بھی ہمیں یہ ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ اٹھیں اور قرآن اٹھائیں اور اس پر نظر ڈالیں, مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ مثلا اس موضوع کے بارے میں قرآن کریم میں کون سی آیت ہے یا قرآن نے کیا کہا ہے. یہ حوزہ علمیہ کا نقص تھا. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جناب نے بتایا کہ حوزہ علمیہ میں تفسیر کے 200 دروس ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھا اقدام ہے, یعنی ایک مجدگانی ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت حوزہ علمیہ قم میں تفسیر کے 200 دروس ہوتے ہیں. بہرحال یہ کوشش کیجئے کہ تفسیر اور درس تفسیر سے رجوع ایک دائمی کلچر میں تبدیل ہو جائے, اسے نقص نہ سمجھا جائے. یعنی فقہ کا بڑا عالم یا دوسرے مرحلے میں فلسفے کا بڑا عالم ہونا ایک فخر کی بات ہے, تو تفسیر قرآن کی بھی بڑے عالم ہوں, کم سے کم اس طرح جیسے فقہ کے علماء ہیں. اب چونکہ انسان کی زندگی کا نظام فقہ پر موقوف ہے تو فقہ کے بارے میں انسان کو ذرا زیادہ احترام سے بات کرنی ہوگی. لیکن مثلا اصول فقہ کی جو یہ طوالت و تفصیل ہے, اگر کوئی شخص اصول فقہ کا بڑا عالم ہے تو حوزہ علمیہ میں اس کے بارے میں ایک سوچ اور ذہنیت ہوتی ہے. کیا تفسیر پر عبور رکھنے والے اور آیات قرآن, معانی آیات, مفاہیم آیات اور اشارات آیات پر ملکہ رکھنے والے عالم دین کا بھی حوزہ علمیہ میں وہی مقام و مرتبہ ہے؟ اس کی اصلاح کرنا چاہیے. برادران اہل سنت کے یہاں قرآن سے رجوع کا کلچر اچھا ہے, لیکن وہ بھی تفسیر سے زیادہ یا تفسیر کی ہی مقدار میں فروعی اور ذیلی مسائل میں مصروف رہتے ہیں. تلاوت قرآن کے دوران وقف اور ابتدا کے بارے میں کتنی کتابیں ہیں, یا مثلا تجوید کے موضوع پر کتنی کتابیں ہیں؟ قرآنی موضوعات یہ نہیں ہیں. قرآن کا مسئلہ آیات کریمہ کو سمجھنے کا ہے. واقعی اس میدان میں ہم نے کوتاہی برتی ہے. شیعوں کے یہاں یہ کام بہت کم ہوا ہے. الحمدللہ آج اس کام کا احیاء ہوا ہے. ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس دور میں تفسیر تسنیم منظر عام پر آئی اور باعث افتخار بنی. تفسیر تسنیم کو ہاتھ میں اٹھا کر دنیا اسلام کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کا اس قسم کا کام موجود ہے. ایک کام تفسیر کے عربی ترجمے کا ہے, یہ بھی ضروری کام ہے. اصلی کتاب فارسی میں لکھی گئی تو اس کا ایک معقول ہدف ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا ہے کہ آج دنیا اسلام جو عربی زبان سے زیادہ آشنائی رکھتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھی کتاب ہو اور ہمیں توقع ہو کہ دنیا اسلام اسے سمجھے, جانے, پہچانے, لیکن وہ عربی میں نہ ہو, وہ کتاب عربی میں نہ ہو. یہ توقع درست نہیں ہے. میری نظر میں ایک ٹیم, ایک عربی داں, مجموعہ, جماعت جس کی مادری زبان عربی ہو اور عربی ادبیات پر عبور بھی رکھتی ہو, یہ لوگ بیٹھ کر اس کتاب کو بتدریج اگر اب تک نہیں ہوا ہے تو اس کا عربی ترجمہ کریں، بہت اچھی بات ہوگی۔ جی ہاں، یہ کام ضروری ہے۔ اگر یہ کام اچھے انداز میں انجام پائے، یعنی اس کی زبان عربی زبان قارئین کے لیے اچھی ہو اور روانی کے اعتبار سے وہ خصوصیات اس میں موجود ہوں جو لازمی ہیں، تو تفسیر وسیع پیمانے پر لوگوں تک پہنچے گی، یعنی عرب علاقوں میں یہ بہت جلدی پھیل جائے گی۔ صاحب فکر افراد ہیں جو اس سے استفادہ کریں گے۔ مرحوم آقائے شیخ ہادی فضلی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سعودی عرب کے علماء میں تھے، مجھے بتایا کہ اب حجاز کی یونیورسٹیوں میں حجاز کے بڑے اساتذہ شیعہ فقہ کی کتابیں حاصل کر کے ان کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی یہی جو چھپ چکی ہیں وہ ان علمی کاموں پر جو انجام پا چکے ہیں، جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن کی تصحیح ہو چکی ہے، ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے، کیونکہ کتاب ریاض کی جو پرانی طباعت تھی اسے کھول کر پڑھنے میں کسی کی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب ریاض کو نئے انداز میں چھاپا گیا یا جواہر کو مثال کے طور پر اس شکل میں لے آئے تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو گئی۔ وہ بتا رہے تھے کہ لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اور شیعوں کے سلسلے میں اعتقاد پیدا ہوا ہے۔ مرحوم آقائے فضلی یونیورسٹی میں بھی درس دیتے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ اہل تسنوں کے بڑے علماء اس جگہ جہاں وہ پڑھاتے تھے، شرقیہ کے علاقے کی یونیورسٹیوں کی بات ہے، سب کے سب بہت متاثر ہیں، لہٰذا یہ کتاب بھی ایسی ہی ثابت ہوگی، یعنی اگر اچھا ترجمہ ہو گیا اور ان تک پہنچا تو وہ اس سے ضرور استفادہ کریں گے، یعنی لوگوں میں پھیل جائے گی اور ساری دنیا اسلام میں پہنچ جائے گی۔ پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آقائے جوادی دامہ ذی اللہ علی کو یہ توفیق عطا کی کہ جناب نے یہ علمی کام انجام دیا۔ آیت اللہ آقائے جوادی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ زحمت اٹھائی۔ آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس علمی کام پر توجہ دی، اس پر تحقیق کی اور کام کیا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب اجر و ثواب دنیاوی و اخروی حاصل کریں۔ ہمارا سلام اور تشکر جناب کی خدمت میں ضرور پیش کیجیے گا۔
سلام اور خدمت ایشون برسونی، تشکر مارو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔